بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة هود مختصر تفسير كدرس جاري ہے اور ہم پہنچے آیت نمبر 69 تک، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. قالوا سلاما، تو انہوں نے فرشتوں نے سلام کہا. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر انہوں نے دیر نہیں کی اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے مہمان نوازی کے لیے. بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ لے کر آئے. ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سے ایک حصے کا ذکر فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ قرآن مجید میں بہت سے جگہوں پر موجود ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے، ذکر خاص ہے. اور اصل قصہ ہے لوط علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم میں سے صرف دو لوگوں نے ایمان لے کے آئے، بس. پوری جو محنت تھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی قوم میں، رشتہ داروں میں، اور وہ بھی جب آگ میں ان کو پھینکا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول کو نجات دی، تو ان میں سے پوری قوم میں سے لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کیا، اور ان کی بیوی سارا. یہ دونوں جو ہیں پورے قوم میں سے دونوں نے اسلام قبول کیا. ابراہیم علیہ السلام کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، دعا بھی کرتے تھے، اللہ کی حکمت ہے. اور دوسری طرف لوط علیہ السلام کی قوم بہت بگڑ چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بہت حد پار کر چکے تھے، شرک بھی موجود تھا اور بدکاری بھی موجود تھی، بدفعلی کرتے تھے، اور ایک جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ کر ایک نئی چیز ایجاد کی تھی، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ پہلے موجود نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو موقع دیا کہ توبہ کر لے، توبہ نہیں کی، بلکہ یہاں تک بگڑ چکے تھے، وہ اس انتظار میں رہتے کہ کوئی باہر سے کوئی اجنبی آئے، نہیں چھوڑتے تھے کسی مہمان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اگر کسی کا کوئی مہمان آ جائے اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. لوط علیہ السلام کافی غمزدہ تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تین عظیم فرشتے انسانی شکل میں بھیجے، بھیجے اس مقصد کے لیے تھا کہ قوم لوط کو تباہ کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے. لیکن جاتے جاتے راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری بھی دینی ہے. دیکھیں، ایک قوم کو ہلاک کرنا ہے، ایک نبی کی قوم کو، دوسرے نبی کے لیے ایک خوشخبری ہے، سبحان اللہ. تو جب ان عظیم فرشتوں نے ملاقات کی ابراہیم علیہ السلام سے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، بشارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی. خوشخبری کیا تھی؟ اولاد کی، بیٹے کی خوشخبری، اولاد کی خوشخبری تھی. تو جب ملاقات ہوئی تو کیا کہا؟ خوشخبری ذکر بھی آگے آئے گا، لیکن دیکھیں ملاقات کیسے شروع ہوئی. قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام. اچھا، قالوا سلاما، سلاما منصوب مرفوع مجرور ہے، کیا ہے یہ؟ منصوب سلاما. قال سلام، جواب ابراہیم السلام نے کیا فرمایا؟ قال سلام مرفوع ہے. فما لبث، زیادہ وقت نہیں گزرا، بہت جلدی تھوڑی دیر کے بعد، وجاء بعجل حنیذ، اور بھنا ہوا بچڑا لے کے، بچڑا جانتے ہیں گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے، وہ لے کے بھنا ہوا پکا کے، مہمان نوازی. اور ابراہیم علیہ السلام معروف تھے مہمان نوازی میں، بہت معروف تھے اور بہت پسند کرتے تھے مہمان نوازی کرنا. دو باتیں، پہلی بات یہ کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی نہیں پہچان سکتے. ابراہیم علیہ السلام کے نبی وحی نازل ہوتی ہے، جب وحی نازل نہ ہو تو بشریت کا تقاضا ہے کہاں پہچانتے کہ فرشتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے بتا دے تو پتہ چل جاتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے انبیاء کو علم غیب مطلق نہیں ہے، یہ واضح ثبوت ہے، قرآن مجید میں سے ہے. اگر پتہ ہوتا تو پھر جیسے آگے آیا ہے کہ ان کو ڈر لگا جب انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا کھانے کے لیے. اچھا، دوسری بات، قالوا سلاما اور قال السلام میں ایک خوبصورت انداز بیان اور عربی فصاحت و بلاغت کے چند میں دو لفظ میں، میں زیادہ اس میں وقت نہیں لگاتا، یہ تدبر کی باتیں ہوتی ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے. لیکن دیکھیں دونوں سلام کا لفظ ہے، ایک منصوب ہے ایک مرفوع ہے، کمال دیکھیں آپ ذرا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ انبیاء افضل ہیں. جب انبیاء اللہ کے افضل ہیں، اللہ کے رسول افضل ہیں، تو سلام کا طریقہ بھی تو برابر ہی ہونا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ لفظ بھی دیکھیں، افضلیت دیکھیں. اچھا، سلام کے وقت قالوا سلاما افضل ہے یا قال سلام افضل ہے، یا دونوں برابر ہیں؟ دیکھیں اگر قالوا سلاما قال سلاما برابر ہوتا، قالوا سلام قال سلام دونوں مرفوع برابر ہوتا، لیکن قالوا سلاما منصوب ہے وقال سلام مرفوع ہے، فرق تو آ گیا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق دیکھیں، اصل جملہ جو ہے قالوا سلاما میں قالوا نسلم سلاما، تو نسلم محذوف ہے، نسلم سلاما. اچھا، قال سلام میں قال سلام علیکم، علیکم محذوف ہے. اچھا، نسلم سلاما میں جملہ کون سا ہے اور سلام علیکم جملہ کون سا ہے؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے فرق کیا ہے. نسلم فعل ہے، ہم سلام کرتے ہیں، سلاما مفعول مطلق ہے. سلام علیکم، سلام مبتدا ہے، علیکم خبر ہے. نسلم جملہ فعلیہ ہے، نسلم سلاما، سلام علیکم جملہ اسمیہ ہے. افضل کیا ہے لغت کے اعتبار سے، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ؟ اسمیہ کیوں افضل ہے؟ اس میں ہمیشگی پائیداری ہوتی ہے، یعنی تم پر ہمیشہ سلامتی ہو. اچھا، قالوا سلاما جملہ فعلیہ ہے، اس میں تجدید کا معنی ہوتا ہے، یعنی وقتی طور پر تم پر سلامتی ہو. تو وقتی طور پر سلامتی ہو بہتر ہے یا لمبے عرصے ہمیشہ کے لیے سلامتی بہتر ہے؟ قوال دیکھیں، لفظ ایک جیسا ہے لیکن معنی کیسے فرق ہے. قالوا سلاما وقال سلام، سبحان اللہ، قال سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو مہمان نوازی کے لیے بھنا ہوا بچڑا بھی لے کے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكيرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. فلما راى ايديهم، پھر جب ابن سلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ لا تصل اليه، اس بھنا بچڑ تک نہیں پہنچ رہے، نکیرا واوجس منهم خیفۃ، تو وہ ان سے تھوڑا سا ڈر محسوس کیا اور خوف سے انہوں نے یہ فرمایا، یعنی ایک ڈر سا طار ہو گیا کہ یہ انسان تو نہیں لگ رہے اب، یعنی انسان ہوتا تو کھا لیتے نا، اب یہ کیا چیز ہے، کیوں نہیں کھا رہا، کیا کوئی فرشتے تو نہیں کھاتے پیتے نا. اب کھانا سامنے تیار ہے, بھنا ہوا بچڑا, یعنی مہمان نوازی بہترین ایک چیز ہے, اور عام طور پہ انسان پسند بھی کرتا ہے حنیذ بھنا ہوا. تو جب دیکھا ہاتھ آگے نہیں کر رہے, نہیں کھا رہے, تو ڈر سا محسوس ہوا. ایک تو نکارت, یعنی پتہ نہیں, اب نہیں پہچان, پہلے تو انسانی شکل تھے, تو نکارت سے مراد یہ ہے کہ اب پہچان ختم ہو گیا کہ اب انسان نہیں ہے یہ, اب یہ کیا ہے اللہ علم, پتہ نہیں ہے کیا ہے. اس لیے میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ اللہ کے انبیاء کو علم غیب مطلق نہیں ہے, جبکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے العظم انبیاء میں سے عظیم نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن سبحان اللہ ان کو پتہ نہیں تھا. قالوا لا تخف, تو فرشتوں نے جواب میں پتہ چلا کہ اب ڈر رہے ہیں حالت کو دیکھ کے. قالوا لا تخف, تو فرشتوں نے کہا اب ڈرے نہیں, انا ارسلنا الى قوم لوط, ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف. تعارف کروا کے اللہ کے فرشتے ہیں, آپ ڈرو نہیں. اصل مقصد ہمارا یہ یہاں پہ آنا جو ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے, مقصد کسی اور کے لیے تھا, اللہ نے ہمیں بھیجا قوم لوط کے لیے, اور آپ کے پاس ہم آئے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے, وہ بشارت دینے کے لیے. بشارت کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وامرأته, اور ابن السلام کی بیوی جو ہے, قائمة کھڑی ہوئی تھی, فضحكت فبشرناها, فضحكت تو ہنس پڑی اور حیض جاری ہو گیا. ضحكت کے لفظ میں دو معنی ہیں, عورت کے اعتبار سے ضحک ہنسنا عام, اور ضحک یعنی حاضت, عربی زبان میں عورت کو حیض آتا کہ ضحک یعنی حاضت, حیض جاری ہو گیا, یعنی عمر رسیدہ ہو گئی ہیں, منو پاس جو ہے شروع ہو گیا, اب حیض بند ہو گیا تھا کافی سالوں سے, اب بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی, اولاد نہیں تھی. فضحکت, تو جب حیض کا خون جہر تو ہنسی خوشی سے. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, تو ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ, یعنی کون ہے اسحاق کی ماں, کون ہے اسماعیل نہیں ہے, یہاں پہ اسماعیل کی ماں ہاجر علیہ السلام ہے, اسحاق کی والدہ کون ہے سارہ علیہ السلام. فضحکت فبشرناها بإسحاق, تو ہم نے بشارت دی اسحاق کی, بشارت دی بیٹے کی, اور اسحاق نام بھی بتا دیا, اسحاق بیٹا ہوگا. ومن وراء اسحاق یعقوب, اور اسحاق بھی یعقوب بھی بشارت بھی, یعنی آپ اتنے زندہ رہیں گے اپنے بیٹوں کو بھی دیکھیں گے اور پوتوں کو بھی دیکھیں گے. ابراہیم نبی, اسحاق نبی, یعقوب نبی, اور پھر بیٹے یوسف علیہ السلام نبی. نصب دیکھا ہے کتنا کمال کا نصب ہے یوسف علیہ السلام کا, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, یعنی سارہ علیہ السلام جو ہے, ابراہیم علیہ السلام جو ہیں, یہ دونوں جو ہیں اپنے بیٹے, پہلے دیکھو اولاد نہیں ہے, اللہ خوشخبری دیں گے, خوشخبری کتنی بڑی خوشخبری ہے, بیٹا بھی ہوگا اسحاق نام ہوگا, پھر آپ اتنے لمبے عرصے تک زندہ رہیں گے, اور پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. تو وہ کہتی ہیں ہے میری خرابی, یہ عام جملہ محاورتن بولا جاتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, یا یہ کیسے ممکن ہے. تعجب کی, انسان تعجب جب ہوتا ہے تو ایکسپریشن ہوتے ہیں, خاص الفاظ ہوتے ہیں عربی زبان میں. یا ویلتا, ویل تو عام طور عذاب ہوتا ہے نا, ویل کا لفظ, تو محاورتاً تعجب میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یا ویلتی, ہے میرے خرابی, کیا ہو گیا, یہ کیسے ممکن ہے. تعجب میں انسان ویسے کہہ دیتا ہے, یعنی کہ یہ بد دعا نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, تعجب میں انسان یہ لفظ کہتا ہے. قالت یا ویلتا ألد وأنا عجوز, کیا میں بچہ پیدا کروں گی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں, عمر رسیدہ ہو چکی ہوں. وهذا بعلي شيخ, اور یہ میرا خاوند جو ہے یہ بھی بہت بزرگ بوڑھا ہو چکا ہے, اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے, دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں. وهذا بعلي شيخا, میرا خاوند بوڑھا ہے. ان هذا لشيء عجيب, یہ بہت ہی عجیب بات ہے. اچھا وضاحت کر دوں میں, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت, یہ سبق انسانی ہو گئے مجھ سے, عورت میں تو ختم ہو جاتا, مرد میں باقی رہتا ہے. مرد میں صلاحیت آخر وقت تک ہمیشہ تک رہتی ہے, سبحان اللہ. عورتوں میں, کیونکہ جب حیض ختم ہو جاتا ہے پھر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ان هذا لشيء عجيب, بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے, یعنی تعجب سے اعتراض نہیں ہے, تعجب ہے. اتنی سالوں سے ایک خواہش تھی نہیں ہوئی پوری, اب اس عمر میں یہ خواہش پوری ہو رہی ہے, سبحان اللہ, تعجب تو ہے نا. یعنی جب وقت تھا صلاحیت بچہ پیدا کرنے کی تھی تب تو نہیں تھا, اب جب صلاحیت کھو چکے ہیں اب اشارت آئی ہے, اللہ کی مرضی ہے, کن فیکون, جب دینا چاہے کون روک سکتا ہے, سبحان اللہ. ان هذا لشيء عجيب. قالوا, فرشتے جواب فرماتے, قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. قالوا, فرشتوں نے کہا, اتعجبين, کیا آپ کو تعجب ہوا, من امر اللہ تعالی کے حکم سے, اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اصل بات یہ ہے, اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت, اصل بات یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پر ہوں اہل بیت. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول, پیارے نبی, عظیم رسول ابراہیم علیہ السلام کی آپ اہلیہ ہیں, آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برکتیں ہیں. یہ اولاد کا ہونا یہ خوشخبری دینے والا کی بڑی رحمت ہے, بڑی برکت ہے. انہ حمید و مجید, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی خوبی والا, بڑی بزرگی والا ہے, حمید و مجید ہے, ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے ہر حال میں. اولاد نہیں تھی تب بھی حمید ہے, اب اولاد دی ہے تب بھی حمید ہے, مجید ہے, بزرگ, بڑی بزرگی والا ہے. ہمیشہ تمجید رب کی جاتی ہے, ہر حال میں کی جاتی ہے, ہر آن میں کی جاتی ہے. یعنی اصل میں تعجب کی بات ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ جس پر رحمت اور برکت نازل کرے, جس وقت میں بھی کر لے, کی مرضی ہے نا. دیکھے بندہ تو مسکین ہے, کمزور ہے, بندے کا کام ہے رب سے مانگنا. یہ دعا یا یہ خواہش کب پوری ہوتی نہیں ہوتی, انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہم نے صحیح راستہ اختیار کرنا ہے, رب کو پکارنا ہے, غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے. شرک, بدعات, خرافات, غلط راستے تک نہیں جانا ہے, کیونکہ زندگی میں لازمی کہ ہر خواہش پوری ہو. بعض وقت یہ خواہش جو آپ چاہتے ہیں ہو سکتی ہے آپ کے لیے دنیا آخرت میں اس کے لیے کوئی خرابی ہو, ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا. میں فلان جگہ پہ کام کرنا چاہتا ہوں, بس یہی جگہ ہو, بڑی فرم ہے, بڑی کمپنی, بڑا نام ہے, مجھے پتہ ہے اس کمپنی میں میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. ہم اس دعا استخارہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ, اللہ کے علم ہے, اللہ خوب جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا شر ہے, مجھے تو نہیں پتہ. تو ہر وقت چیز سونا تھوڑی ہوتی جیسے کہا جاتا ہے. ہم اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں, اللہ پہ بھروسے کے توقع کا حق ادا کرتے ہیں اور اسباب شرعی کو اختیار کر کے آگے بڑھتے ہیں. تو اگر کبھی بھی کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی, اچھا ایک اور چیز بتاؤں, دعا کی قبولیت اور خواہش کا پورا ہونے میں فرق سمجھے ذرا. دعا کی اگر شرطیں پوری ہوں تو دعا قبول ہو جاتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے, لیکن آپ کی خواہش کے مطابق جو آپ کی چاہت ہے وہ نہیں ہوتی. تو دعا کی قبولیت لازمی نہیں کہ آپ کی چاہت, تو آپ کی چاہت بھی مل سکتی جو آپ نے چاہی, دعا کی قبولیت ایک حصہ ہے. بعض اوقات دعا قبول ہوتی ہے لیکن آپ کی چاہت جو آپ نے مانگے رب سے وہ آپ کو ملی نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ کی اور مصیبت ٹل گئی ہے یا آخرت میں آپ کے نام اعمال میں عمل صالح کی شکل میں اللہ نے اسے رکھ دیا ہے. تو بہتر کیا ہے, دنیا میں کوئی آپ کی خواہش پوری ہو جائے جو دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی, یا آخرت میں قیامت تک آپ کے لیے وہاں پہ عمل صالح میں اضافہ ہو جہاں پر عمل تولے جائیں گے اور ذرے برابر عمل بھی آپ کی کامیابی کا باعث بن سکتا ہے, تو بہتر کیا ہے؟ اس لیے دعا کی قبولیت اور خواہش کا پورا ہونے میں فرق اچھی طرح جان لیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. پھر ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس بشارت اور خوشخبری آ گئی, پھر انہوں نے قوم لوط کے تعلق سے جھگڑا اور بحث شروع کر دی. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں, ایک تو خوشخبری لے کے آئے ہیں, دیکھیں خوشخبری بہت بڑی ہے, وہ بھی منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اولاد دے, بیٹا دے, لیکن جب یہ خبر سنی کہ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا, تو ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا. یہ خوشی کی بات بھی ہے, اتنے عرصے کے بعد اولاد کی خوشخبری ہے اور قوم لوط کو ہلاک کرنا بھی ہے, تو اپنی اثر جو خوشخبری تھی وہ ایک طرف، اور جو ڈر تھا قوم لوط کو تباہ کرنے کا وہ غالب آ گیا. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، الروع کہتے شدید خوف کو، انسان جیسے ایک خوف طاری ہوا تو انسان تھوڑا سا رک جاتا ہے نا صدمے میں، ایسی سی حالت ہو گئی تھی. یعنی کہ فکر قوم لوط کی طرف چلے گا، کیا ہوگا، ہلاک ہو جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے جب تعارف کرایا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کون فرشتے تھے، تین، جبریل علیہ السلام، میکائیل اسرافیل، اللہ کے تین بڑے فرشتے تھے، عام فرشتے نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ جب اپنے فرشتے بھیجتے ہیں مطلب کوئی بچے گا نہیں، اب تباہی، اب سب سے سخت عذاب ہونے والا ہے. اس لیے روع کی حالت طاری ہو گئی. ایک تو عام عذاب ہی تو عذاب ہی ہوتا ہے نا، لیکن اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خوشخبری بھی، جو بشارہ تھی وہ بھی بھول گئے، تو دوسری خبر اتنی خطرناک ہے جس وجہ سے خود ڈر طاری ہو گیا کہ اب قوم کا اتنی سخت عذاب ہوگا تو قوم کا کیا ہونے والا ہے. اس لیے لوط کی طرف سے یجادلون فی قوم لوط، وجہ دیکھیں ذرا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کمال واللہ. یعنی ایسا کیوں ہوا، یہ لفظ طاری کیوں ہوا، یہ خوف طاری کیوں ہوا، وجہ کیا تھی؟ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، بڑے حلم والے، بردبار ہیں، اواہم، نرم دل ہیں، منیب، اللہ کے رجوع کرنے والے ہیں، حلیم ہیں، اواہ، منیب. جب انسان نرم دل ہوتا ہے نا اور رب کی طرف بار بار پلٹنے والا ہوتا ہے، اور بڑا بردبار، جلد بازی کبھی نہیں کی. آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں، ان کی بایوگرافی، ان کی سیرت دیکھ لیں، کمال ہے واللہ. کبھی اس پہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو بات کریں گے، انشاءاللہ قصہ آگے گا انشاءاللہ. صبر تحمل سے ہمیشہ زندگی گزاری ہے. جب اتنی خوبصورت اوصاف اور خسرت کا کوئی شخص ہو اور شدید عذاب کے لیے خاص فرشتے اللہ تعالیٰ بھیج دے تو کیا حالت ہوگی؟ یعنی جو یہ جو ایک روع طاری ہو گیا، اس کی پیچھے ایک راز ہے، وجہ. یہ نرم دل عام چیز نہیں ہوتی، بردبار یہ عام چیز نہیں ہوتی، یہ بڑی پیاری خصلت ہے، بڑی پیاری صفات ہے، اور بہت کم لوگوں کو نصیب ہے واللہ، بڑے خوش قسمت لوگ جن میں یہ صفات پائی جائیں. انابت، فوراً رب کی طرف پلٹنا ہے ہر چھوٹی بڑی بات میں بھی، عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے. چھوٹی سی بات بہت بڑی نظر آتی ہے، انابت ہے، رجوع ہے، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی ہر آن میں رب کی طرف پلٹنا ہے، رب سے مانگنا ہے، دعا رب سے ہے، التجا رب سے ہے، تکلیف رب کو بتانا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہنا. یعنی کتنے آزمایا گیا ہے، باپ، سگا باپ، دشمن آگ میں پھینکا گیا ہے، جلا وطن کیا گیا ہے، در بدر گئے ہیں، ایک ملک، دوسرے ملک، مصر میں گئے، وہاں سے نکالے گئے ہیں، دوسرے ملک میں گئے ہیں، بیٹا نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کا حکم تھا، حاجر اسماعیل کو مکہ میں اس ویرانے میں چھوڑ دیا جہاں پر کوئی زندہ چیز نہیں ہے. کون کر سکتا ہے اسے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، سبحان اللہ. اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، سوال تک نہیں کرنا. ایک آزمائش ہے کہ ویرانے میں چھوڑنا ہے، پھر زبان سے بولنا کچھ نہیں ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے. بیوی پوچھ رہی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، جواب نہیں دینا، کمال ہے واللہ. پھر خود کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، بس اشارہ کیا، جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، آزمائش پر آزمائش. بیٹا بڑا ہوا ہے، بیٹا کو ذبح کرنے کا حکم آیا ہے، باپ اپنی، یعنی اسماعیل السلام کی پیدائش جو ہے ان سے پہلے ہوئی، اسماعیل سے، اسحاق علیہ السلام سے پہلے بیٹا موجود تھا، وہ سارے نے خود کہا آپ شادی کر لیں، اولاد ہماری نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے اولاد دے دے گا. پھر سوکن تھی، ایک جگہ نہیں رہ سکی، پھر اللہ کا حکم آیا چلے آپ مکہ بھی جو ہے یہاں پر آباد کر، مکہ کو آباد کرنا تھا، سبحان اللہ. پھر مکہ میں آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، بیٹا کو ساتھ لے کے گئے وہاں پہ، اس ویرانے میں چھوڑ دیا ہے. جب بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بلغ السعی، بلغ السعی، جب چلنے کے قابل ہوئے، تیز بچہ، ایک بچہ ایسے چلتا ہے نا یمشی، یہ سایہ بچہ تیزی سے چلتا ہے، یعنی بڑا ہو گیا، جب کندھے کے برابر آ گیا، بڑا کسی، یعنی کندھے کے برابر آ گیا، اور بچہ اس وقت انسان سمجھتا ہے یہ میرا، اب یہ میرا بازو بن گیا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے اس عمر میں بچوں کو دیکھ کے. اللہ کا حکم آتا ہے، اور وہ بھی خواب کے ذریعے، کہ بچوں کو، بیٹے کو ذبح کرا خود. اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، وحی ہوتی ہے، وحی کی ایک صورت ہے خواب میں دیکھنا. بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں فہمات، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسے بجا لاؤ ابا جان، کوئی ہمسلا نہیں ہے. اب باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، گلے پہ بیٹے کے چھری چلا رہے ہیں، یہ کون بندہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. پھر بار بار جب فرشتوں سے بات کی ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ کے رجوع کریں، کوئی نظر ثانی کرے، اللہ کے بندے ہیں، موقع دے، کچھ بھی، یا ابراہیم جواب دیکھیں ذرا، یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود. ابراہیم آپ یہ خیال چھوڑ دو، اعرض عن هذا، اب چھوڑ دو، اب بات ختم کرو، اب کوئی بحث نہیں ہے، اب کوئی بات نہیں ہے. انه بے شک، قد یقینا جاء امر ربك، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، ختم، رب کا حکم آ گیا ہے، ہم اس حکم کے تعمیل کے لیے جا رہے ہیں، اب واپسی کا راستہ ختم کر دو، اب یہ قوم جو توبہ نہیں کرنے والی، ختم، اللہ کا حکم آ گیا ہے. وانهم آتيهم عذاب غير مبدود غیر مردود، اور بے شک ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے جو واپس نہیں ہٹنے والا، غیر مردود، رد نہیں ہو گئی ہے. پھر وہاں سے چلے گئے اور قوم لوط کی طرف پہنچ گئے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ولما جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیئ بهم وضاق بهم ذرعا، تو ان سے وہ کافی بہت زیادہ غمگین ہوئے اور تنگ دل ہو گئے، ضاق بهم ذرعا، تنگی محسوس کی، وقال هذا يوم عصيب، اور فرمایا کہ بہت بڑی سختی کا دن ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے قوم والے جو ہے، اب یہ خوبصورت شکل میں انسان آئے ہیں، مرد آئے ہیں، ہیں تو فرشتے، کو تو نہیں پتہ قوم کو، اور ان کو بھی نہیں پتہ، دیکھیں لوط علیہ السلام کو نہیں پتہ کہ اللہ کے فرشتے ہیں، مہمان بن کر آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں، اب اللہ کے نبی ہیں، مہمان تو آئے نا، مہمان نوازی تو کرنی ہے. اور لوط علیہ السلام کیوں زیادہ تنگی محسوس کی، کیوں زیادہ غمین ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں بیچاروں کو. اب قوم تو جاسوس چھوڑے ہوئے تھے جگہ پہ نا، کوئی کسی کا مہمان کے خاص جاسوس تھے، کوئی کسی کا مہمان آئے تو فوراً قوم پہنچ جاتی تھی. وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. وجاءه قومه، اور ان کے پاس، یعنی لوط علیہ السلام کے پاس اس کی قوم آئی، يهرعون اليه، بڑی تیزی سے، جلدی سے، ہرع کہتے بہت تیزی سے، یعنی انسان باول ہو کے دوڑتا ہے نا کسی چیز کی طرف، یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور اس سے پہلے وہ بہت ہی برے کام کرتے تھے، بد فعلی کرتے تھے. قال یا قومی، لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، نصیحت کی، قال یا قومی ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہاری زیادہ پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کرو، ان سے شادی کر لو، فاتقوا الله، اللہ سے ڈرو، ولا تخزوني في ضيفي، اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا مت کرو. کتنی بڑی رسوائی ہے کہ مہمانوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، یا آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، کوئی بدکلامی کرتا ہے تو ہمیں رسوائی محسوس ہوتی ہے نا، تو یہ اتنی بڑا کام، وہ بدفعلی کی طرف جا رہا، اتنی برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی سمجھ رہا ہوں، نیک بندہ نہیں ہے جو سمجھ سکے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کوئی بھی، ایک بھی نہیں، سبحان اللہ، ان میں سے کوئی سمجھنے والا نہیں تھا. علیہ السلام کم رجل رشید، جو یعنی اس کے ساتھ لوط علیہ السلام سے بہت کم لوگوں نے جو تھے جو ایمان لے کے آئے تھے، جس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ بہت کم تعداد میں لوگ تھے. جواب میں قوم کیا کہتے، سنیں، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. تو قوم والوں نے کہا، تو آپ تو جانتے ہیں، آپ تو یقینی یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے آپ کی بیٹیوں میں، یعنی جو قوم کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ نبی ہمیشہ باپ کی مانند ہوتا ہے، بیٹے سے نہیں، ان کی اپنی بیٹیاں. بعض لوگوں نے غلط اس مفہوم لیا کہ لوط علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، سگے بیٹیوں کو، نعوذ باللہ، ان سے زنا کرو اور میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کبھی بھی زنا کاری کبھی دعوت نہیں دیتے کسی کو، نعوذ باللہ. تو ہاں بنات اس مراد کیا ہے، یہ میری بیٹی ہیں، میری قوم کی بیٹی ہیں. نبی ہمیشہ باپ کی مانند ہوتا ہے، یعنی تمہاری جو عورتیں ہیں عورتوں سے نکاح کرو، شادی کرو، اصل مقصد ہے. فقال قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، آپ کی بیٹوں ہمارا کوئی حق نہیں، وہ خوب جانتے ہیں کوئی حق نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. وانك لتعلم ما نريد، آپ تو خوب، آپ یقینا خوب جانتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہے. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. لوط علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے کاش میرا تم پر کوئی زور ہوتا. لو ان لي بكم قوه، میرا کہنے کا کیا زور ہے، یعنی بے بسی ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. او آوی الى رکن شدید، یا میں کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا. یہ معاملہ ایسا ہے، میں خود تو روک نہیں سکتا، قوم کے ساتھ کیا لڑوں گا میں، کیا جھگڑوں گا میں، اور کوئی میرے جو ساتھ ساتھی وہ بھی اتنی زیادہ طاقتور نہیں کہ تمہارا مقابلہ کر سکے، پوری قوم ہے. جب یہ بات سنی، اب مہمان سن رہے ہیں، اللہ کے عظیم فرشتے ہیں سن رہے ہیں. قالوا يا لوط، قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انهم مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. اب جب یہ بات کی نا لوط علیہ السلام نے، او آوی رکن شدید، کوئی مضبوط پایا، کہ اللہ طرف سے کوئی ایسی خاص مدد آ جائے، میں تو بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. رکن شدید کو مضبوط پایا، ایسا ہو جس سے میں ان کو روک سکوں. فوراً فرشتوں نے کیا پر، قالوا یا لوط، اے لوط، انا بے شک ہم رسل ربی، کہ تمہیں رب کے رسول ہیں، یعنی فرشتے ہیں، رب نے ہمیں خاص بھیجا ہے. لن یصلوا الیک، یہ تمہارے پاس نہیں آ سکتے، تو نقصان نہیں پہنچائیں گے کبھی. اب تو نہیں کہا مہمانوں کو نقصان پہنچائے، وہ تو دور تک بھی نہیں کر سکتے. لن یصلوا الیک، وہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے. فاسر باہلک بقطع من اللیل، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے کسی حصے میں، رات و رات جو ہے نا آپ نکل پڑو، قطع من اللیل رات کے حصے میں. ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے تم میں سے کوئی نہ دیکھے، الا امراتک، سوائے تمہاری بیوی کے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھی، اہل کفر میں نعوذ باللہ، کافر تھی. انہ مصیبہ ما اصابہم، اس کے ساتھ وہی ہونے والا ہے جو تمہارے قوم کے ساتھ ہونے والا ہے، یعنی عنقریب عذاب آنے والا ہے. ان موعدہم الصبح، بے شک ان پر عذاب کا جو وعدہ ہے وہ صبح کا ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی رات کی بات ہے نا، اب رات گزرے گی، صبح اللہ کا عذاب نازل ہوگا نعوذ باللہ، اور عذاب سے پہلے رات کے کسی حصے میں آپ اور آپ کے جو گھر والے، جو آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ سب رات کے اندھیرے میں آپ نکلیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، پوری جگہ کو چھوڑنا ہے. اب یہ جگہ خطے زمین سے ختم ہوگی ہے، صرف لوگ نہیں ہوں گے، یہ جو لوگ اس زمین پر بستے ہیں، جنہوں نے بڑا گھنونا کام کیا ہے، جو بدفعلی کرتے ہیں، ان کو موقع دیا گیا ہے توبہ کا، توبہ نہیں کیے، ہر درمی کا مظاہرہ کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے مہمانوں کی طرف بھی وہ چل کے آئے تھے دوڑتے ہوئے بدفعلی کے لیے، اب انہوں نے سارے راستے بند کر دیے، اب اللہ کے عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو صبح عذاب نازل ہونے والا ہے، الیس صبح بقریب، صبح کتنی قریب، یا رات گزرتے پتہ چلتا ہے، انسان جب رات کو لیٹتا ہے پتہ چلتا ہے صبح آ گئی، انسان سوتے پتہ چلتا ہے کہ کتنی یوں لمحہ گزرتا ہے، اگر آپ 7 گھنٹے بھی سوتے پتہ چلتا ہے نیند میں. سب سے زیادہ تیز وقت انسان کی زندگی میں کب گزرتا ہے، نیند میں. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا عذاب کا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے الٹ اپر کر دیا، عالی جو اوپر ایسا تھا ہم نے اسے اوندھا کر دیا، الٹا کر دیا. یہ زمین ہے، زمین کا ٹکڑا ہے یہ، یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے، یہ نیچے والا حصہ ہے. جعلنا عالیہا سافلہا کیا مطلب ہے، یہ الٹا کر دیا، اب سافل کیا ہے، عالی ہو گیا. جعلنا عالیہا سافلہا، جو اوپر والا حصہ تھا انہیں اسے نیچے کر دیا ہے، کب ہوگا؟ جب یہ زمین کا پورا حصہ اٹھا کر اسے پلٹ دیا جائے گا الٹا. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا, پتہ ہے ان تینوں میں سے ایک جبریل علیہ السلام تھے نا, انہوں نے اپنے صرف 600 پر میں سے ایک پر نکالا. بس جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں, یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. صرف ایک پر نکلا, زمین میں مارا, یوں اٹھایا اوپر, اس زمین کے پورے ٹکڑے کو اٹھایا. کتنے اونچا لے گیا پتہ ہے؟ آسمان کو اس حصے تک جہاں پر فرشتوں کے قلم کے لکھنے کی آواز ان کو سنائی دی, اور فرشتوں کو سیاح دیا کا, کچھ جانور بھی تھے نا, اور اس میں جو کیا کہتے ہیں ادیق مرغا جو ہے, مرغے کے جو اذان ہے وہ بھی فرشتوں نے سنی, یہاں تک اوپر لے کے گئے تھے. پھر اسے الٹا کیا وہاں سے اوپر سے زمین پہ جا کے پھینکا, وہیں سے زمین کے اندر دھس گیا پورا پورا. یہ جگہ پتہ ہے کون سی اس وقت؟ البحر المیت, ڈیڈ سی. یہ وہ جگہ جہاں پہ یہ قوم بستی تھی, قوم لوط. آج تک کوئی زندہ چیز وہاں پہ نہیں رکھ بس سکی. ڈیڈ سی کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہ سمندر جہاں پر مچھلی کوئی زندگی ہے نہیں. آج تک وہاں پہ پانی ہے, کوئی زندگی, یہ جگہ زندگی کے قابل نہ رہی. اس کے علاوہ دیکھیں, وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل ممدود, اور برسائے ہم نے اوپر پتھروں کی بارش جو سجیل ممدود سے تھی. یعنی ایسے خاص کر پتھر تھے جو لگاتار, اور ہر ایک شخص کا پتھر تھا الگ, سب کو لگا, کسی بچا نہیں ہے. ایک تو الٹا کر دیا, پھر جو یہ قوم والے تھے سب کو پتھر لگا. نعوذ باللہ من سجیل ممدود مسومت عند ربک, تیرے رب کی طرف سے نشان کیے گئے, سب کے ایک نشان تھا کس کو پتھر لگنا ہے, مسومہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کس کو کہاں پہ کیسے لگنا ہے, یہ سب پتھر پہ اللہ نے خود اس پتھر کو حکم دیا ہے. مسومہ یعنی سب خاص نشان تھے عند ربک, تمہیں رب کے ہاں. وما ہی من الظالمین ببعید, اور یہ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا ظالموں سے دور نہیں ہے. ایک تو یہ قوم تھی جس نے ظلم کیا ہے, اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ظالم خبردار ہو جائیں, اللہ کی پکڑ سے ظالم دور نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ کی پکڑ ظالم میں سے دور ہے. ظلم ہے تو اللہ کا عذاب ہے, ہاں بیچ میں توبہ کا موقع ہے, اگر توبہ کرے اللہ کا عذاب سے محفوظ ہو گئے, عذاب نہیں آئے گا. لیکن جب تک ظلم موجود ہے, سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور کفری ہے, کفری عقائد ہیں, اور پھر یہ بدکارے بدفعلی میں سے زناکاری بدکارے, سب سے جو برا فعل ہے جو زناکاری سے بھی زیادہ خطرناک ہے, وہ ہے بدفعل جو مردوں کے ساتھ ہوتی ہے, یہ سوڈومی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی لوط علیہ السلام, ان کے ساتھی جو تھے گھر والے, اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا. لوگوں کی بیوی ہلاک ہوئی ان کے ساتھ, اور باقی جو قوم والے سب ہلاک ہوئے, میں سے کوئی باقی نہیں رہا. اگلے درس میں ایک اور نبی کا پیارا قصہ شعیب علیہ السلام کا بیان کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. حاجر قوم میں سے نہیں, حاجر علیہ السلام علیہ السلام کے قوم میں سے نہیں ہے. حاجر علیہ السلام مصر میں موجود تھی, تو مصر کے بادشاہ نے تحفے کے طور پر ان کو دیا تھا, تو مصر, حاجر علیہ السلام مصر کی ہیں.
ٹھیک ہے, سوال دوسرا ہے, کچھ لوگ السلام علیکم نہیں بولتے, صرف سلام بولتے ہیں, اس آیت کو پیش کر دیں.
غلط ہے بات بھائی کا یہ سوال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سلام علیکم نہیں کہتے, غلط ہے. اس آیت کریمہ نے کہا ہے سلام علیکم, اصل جملہ یہ ہے علیکم محذوف ہے, تو سلام جو سنت سے ثابت ہے وہ ہے السلام علیکم, جیسے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جواب ہے, آپ بہتر جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے کیونکہ قرآن کو حدیث سے سمجھا جاتا ہے, اور حدیث میں علیکم کا لفظ سلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کہہ سکتے ہیں, یہ علماء کا الفاظ بنائے ہوئے, جبکہ عائشہ علیہ السلام بھی کہا جا سکتا ہے, رضی اللہ عنہا بھی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ عام طور پہ جو انبیاء کی بیوی ہیں سب کو علیہ السلام کہ, کیونکہ علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء کے لیے بولا جاتا ہے لفظ جو ہے, تو زوج مطہرات کے لیے کہا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. دیکھ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, کوئی صحابہ کا ذکر ہے خاص طور پہ قرآن مجید میں, یا صحابیات ہیں, اور الگ خاص ذکر ہے رضی اللہ عنہم, تو اس لیے علماء رضی اللہ عنہ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں تاکہ اس میں شامل ہو جائے، واللہ اعلم. یہ بعض لوگ کرتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے. بعض علماء نے اس کے بیان کیا ہے کہ آل بیت علیہ السلام کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم نہیں کہتے، جبکہ صحابہ ہیں، آل بیت بھی صحابہ میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا جو ہے اس میں سلامتی بھی شامل ہے. یہ لفظ زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ یجادلونا، جزاک یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ نہیں، آپ ایک مرتبہ بات کرتے نا، آپ کیوں جا رہے ہیں فلان کام کے لیے جا رہے ہیں، اچھا نہ جائے کافی تھا نا، نہیں نہیں جانا، پھر بات کی، پھر کوئی اور کوئی عذر پیش کیا، پھر کوئی اور عذر پیش کیا، اچھا ایک اور موقع دے دیں، اللہ سے التجا کرے، اللہ سے دعا کرے، ایک موقع دے دیں. کیونکہ پتہ تھا کہ ہلاکت ایسی ہوگی، اس سے پہلے کوئی ایسی قوم ہلاک نہیں ہوگی، سخت عذاب کے منتظر ہے. اس لیے جدال کا کیا مطلب ہے؟ بحث کرنا، کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ایک بات کو پر امفسائز کرنا، یہ ہوتا ہے جدال. اس لیے اس کو آگے جو بیان کیا ہے، ان ابن الحلیم الاواہ منیب، یہ بتایا بھی جدال کیوں کیا ہے، یہ وجہ تھی اصل جدال کی. کیونکہ جدال جو ہے حق کے لیے ہوتا ہے، باطل کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی باطل کے لیے کبھی جدال نہیں کرتے، تو جدال حق کے لیے ہوتا ہے. اور اس میں جاد البلیت ہی احسن، قرآن مجید میں جدال آپ کرتے ہیں اہل کے ساتھ یا کسی مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، تو بلیت ہی احسن، اب اپنے حق پر قائم رہیں، ادب کے دائرے میں رہیں، کہ دلیل کی روشنی آپ بات کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم.
ختم ہو جائے پھر نماز پڑھے یا کر سکتی ہے کہ اذان جب شروع ہو ان ساتھ ہو؟
بھائی کے سوال ہے کہ جب اذان شروع ہو تو کیا عورتیں نماز اس وقت پڑھ سکتی ہیں جب تک اذان، یا اذان جب تک ختم نہیں ہو تب نماز پڑھیں؟ میرے بھائی، اذان کو سننا اور اذان کے جواب دینا اور پھر دعا پڑھنا، یہ بہت بڑی انعام اور احسان ہے، بڑی بڑی فضیلت ہے. اچھا، اس میں ایک فائدہ بتا دوں، بہتر یہ ہے کہ اذان کے بعد، جب کہ نماز اذان میں نماز کا شروع ہو جاتا ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس وقت پڑھیں نہیں. پڑھی جا سکتی میں اور پڑھنے میں فرق ہے. کیوں نہ پڑھیں جب تک اذان پوری نہیں ہوتی؟ تاکہ اذان کی فضیلت کو پا لے. اچھا، اذان کی کیا فضیلت ہے؟ دو بڑی باتیں ہیں، کیوں جانتا ہے؟ ایک تو واضح معروف حدیث ہے جو آپ استجابت کرتے ہیں، یعنی مؤذن جب اذان کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ بھی آپ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، حی علی السلام آپ کہتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا بالله، حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا بالله، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ٹھیک. اس کے بعد پھر دعا مسرور پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا ملے گا؟ بارک اللہ فیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو گئے. کتنی بڑا کام کیا، کتنی مشقت والا کام ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، وضو نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، باوضو ہیں، جنابت کیا کچھ بھی، آپ نے جواب دے دیا ہے نا، آپ مستحق ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے. ایک دوسری بات کو جانتا ہے، اور فضیلت ہے اس میں، بڑی کمال کی ہے. وہ تو ہوگی، دعا ہوگی نا، اس میں ہو گیا، دعا میں شفاعت مستحق ہو گئے، وہ ہو گیا. نہیں نہیں اور اکثر ساتھی سے یعنی شاید نہیں جانتے. ہاں، بارک اللہ فیک، دعا قبول ہوتی ہے
اس کے بعد.
ہاں، عند الاذان، حدیث میں ہے کہ دو ایسے موقع ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کر، دعا قبول ہوتی ہے. ایک نہیں نہیں ایک اذان کے وقت، یہ دوسری حدیث ہے اذان اقامت کے بیچ میں. اذان کے بعد فوراً جو آپ دعا مثلا پڑھ لیتے ہیں، ایک شفاعت مستحق ہو گئے. دوسرا، جو دعا کرتے دعا رد نہیں ہوتی یہاں پہ، تو دعا کی قبولیت کا ایک وجہ ہے کہ آپ اذان سنتے ہیں. اکثر ساتھی اذان گنو کر دیتے ہیں، یہ سننے کے لیے ان کو چاہت نہیں ہوتی ہے، ایک معمول سی ہوتی ہے اذان. بھائی، اذان الگ سے عبادت ہے اور اذان کا حق ادا کرنا الگ چیز. دو فائدہ اس میں، تین فائدہ، اتباع سنت ہے الگ ہے، دوسرا شفاعت کے حقدار ہو گئے، تیسرا دعا کی استجاب، دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے. اقامت کو بھی اذان کہتے ہیں، دوہرا سکتے ہیں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جیسے اذان کے لیے آپ استجابہ کرتے ہیں، آپ اقامت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ لفظ اذان کا ہے دونوں کے لیے. یعنی ہاں ہاتھ اٹھا کے جیسے یعنی مثال کے طور پہ بندہ مصروف تھا, اذان نہیں سنی یا سو رہا تھا, اقامت پہ تو سن سکتا نا. اگر پہلے اس کو یہ فضیلت چھوٹ گئی ہے تو جب اقامت ہو تب یہ اس وقت یہ دعا کر سکتا ہے. اگر چھوٹ گئی ہو تو ثواب کو پانے کے لیے اقامت وقت دعا,
دل میں دعا کرے, دل میں دعا کرے, اذان ہو رہی ہے تو دعا جو ہے
کر سکتا ہے. یہ دل سے مراد زبان کا ہلنا لازمی ہے. دل میں تو قول نہیں ہوتا نا, دل میں تو پھر خیال ہوتا نا. صرف جو اذکار زبان سے پڑھے جائے جب تک زبان ہلے گی نا اس کا آپ کو اجر نہیں ملے گا. تو دعا اذان کی استجابت میں زبان کو ہلنا چاہیے کیونکہ ذکر ہے. دل میں پڑھنا بغیر زبان کے ہلائے. میں نے کچھ پڑھا ہے, بند ہے نا وہ زبان, بند ہے تو یہ اذان کی اجابت نہیں ہے. اذان کو جواب کے لیے زبان کہلانا مسنون ہے, لازمی ہے, ورنہ آپ پھر اس ثواب سے محروم ہیں آپ. یہ پلیز یہ چیز اچھی طرح نوٹ کر لیں, جو اذکار ہوتے ہیں وہ زبان کہلانا لازمی ہوتا ہے, ورنہ وہ ذکر نہیں سمجھا جائے گا. وہ دل کے خیالات اور چیز ہے. تو زبانی جو جتنی بھی عبادات ہیں وہ زبان سے کہنا جو ہے لازمی ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ بلند آواز میں کہیں یا جہرن کہیں, نہیں, آپ بالکل دھیمی آواز میں جو آپ خود سن سکے یا اپنے نفس میں زبان ہلا کے آپ کہہ سکتے, کوئی حرج نہیں.
اس میں اسی وجہ سے تو میں نے دیکھا کچھ لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہ ہمارا قرآن دیتا ہے.
کس میں؟
جن کی چھت چھوٹ جاتی
ہے. ہاں وہ پڑھتے ہیں. یا باقی بعض ساتھی جو آپ دیکھتے ہیں نماز مسجد میں جب اقامت ہوتی ہے تب یہ دعا یہ دہراتے ہیں. یہ شیخ رحیم رحمہ اللہ کا اختیار ہے. واللہ
اعلم. ایک اور بھی سوال ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو اذان کے ٹائم پہ ہاتھ اٹھا لیتے اور دعائیں کرتے رہتے ہیں. اذان شروع ہوتی ہے بس,
نہیں اذان کے وقت نہیں, اذان کے بعد جب اذان کا آپ سجاوت کیسے, اگر آپ دعا اپنی مانگیں گے تو سجاوت کیسے کریں گے آپ؟ عند الاذان تمزرا, جب اذان سے آپ فارغ ہو جائیں اذان کو سننے کے بعد پھر آپ دعا مانگیں نا. عند سے مراد یہی ہے کہ آپ پھر آپ ایک فضیلت کو چھوڑ دوسری کیسے کریں گے پھر آپ؟ تو آپ ایک سے محروم کر کے دوسرے کی نہ سجاوت ہوئی نہ اس کا حق ادا ہوا نا. تو اذان کا سب مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ سنیں. اذان ایک عظیم عظیم عبادت ہے. الفاظ تو دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اذان کے دعا مسنون پڑھنے کے بعد یا آپ درود پڑھ لیتے ہیں پھر وسیل فضل دعا مانگ لیتے ہیں پھر آپ جب وہ اپنی دعا کرتے ہیں اس کے بعد, یعنی کہ آپ اذان کے بعد فوراً اپنی دعا مانگنی ہے تو آپ خیر سے کیوں محروم ہوتے؟ دعا اپنے درود پڑھ لیا, درود کے بعد دعا جو مسنون ہے وہ پڑھ لیا, وسیل فضیل والی وہ پڑھ لیے, پھر آپ دعا کریں جو آپ چاہتے ہیں. اس وقت اذان کے ساتھ الگ ہے اور اذان اور اقامت کے بیچ میں الگ ہے. یہ پورا وقت ہے دعا کی قبولیت کا, لیکن اذان کے بعد کا الگ سے حدیث ہے. عند الاذان, ایک عند الاذان ہے, ایک روایت میں یہ دو چیزیں, اذان اور جب میدان جنگ میں مجاہدین جنگ شروع کر دے وہ بھی دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور تیسرا کوئی جانتا ہے؟ ایک روایت میں دو آئے ہیں, اذان کا اور بارش, جب بارش نازل آتی ہے, جب بارش ہوتی ہے تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آج کے دور میں نوجوان مختلف فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں, خاص طور پر نفس اور خواہشات کے معاملے میں آزمائشیں بڑھ گئی ہیں. موبائل, انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع سے ماحول پر اثر پڑتا ہے اور دل بار بار کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے, کیونکہ روزہ نفس کے لیے ڈھال ہے. لیکن اگر کوئی نوجوان روزے رکھ کر بھی اپنی نفس کو پوری طرح قابو میں نہ رکھ پائے تو یہ صورت میں کیا کرے؟ گزارش ہے کہ اس بارے میں کچھ مفید, آسان و عملی نصیحت ارشاد فرمائیں تاکہ نوجوان اپنے نفس پر قابو پا سکیں, فتنوں سے بچ سکیں. جزاکم اللہ خیر. یہ بات درست ہے, اللہ رحم کرے ہم سب پہ. فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنوں کی مختلف شکلیں ہیں. سب سے زیادہ فتنہ جو ہمارے ہاتھ میں ہمارے جیب میں ہوتے ہیں, سب سے قریب فتنہ یہ موبائل فون ہے. اس میں ہے تو موبائل فون اسمارٹ فون بھی کہتے ہیں, اتنا اسمارٹ ہے کہ اس نے ہمیں بہت سارا وقت یہ لے لیتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے, جس کی وجہ سے رب کے نافرمانی کر بیٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. چاہتے تو اللہ کے قریب ہو جاتے, اللہ کی نعمت ہے, بہت اچھا کام اسے آپ کر سکتے ہیں. لیکن سبحان اللہ خواہش نفس انسان پہ غالب آتی ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے اور وسوسے بھی کرتا ہے. تو رب سے دور کرنے کے لیے بہت سارے اس کے ہیلے حربے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو جوان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ڈرتا رہے, مراقبت اللہ ہمیشہ سر والعلن, ہر حال میں ہر آن میں. اور اس سے بچنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے, اپنے آپ کو ذکر میں مصروف رکھیں, وقت دیں اپنے آپ کو. جب آپ خالی وقت آپ کو ملتا ہے نا, خالی وقت خلا ہوتی تو پورا کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس ہے, تو جب پاس وقت ہوگا ہی نہیں تو آپ کیسے اس کو دیکھیں گے, اس میں سے غلط کیسے آپ سنیں گے یا دیکھیں گے؟ تو وقت نہ دے کیسے ہوگا؟ آپ اذکار جو ہیں اس کا ایک خاص طریقہ دیکھ لیں. واللہ جو اذکار مسنونہ ہے اگر آپ وہ پڑھنا شروع کریں 24 گھنٹے پڑ جائیں گے آپ کے لیے, 24 گھنٹے کم پڑ جائیں گے آپ کے لیے. نماز پڑھیں, نماز کے بعد کے اذکار ہیں, صبح شام کے اذکار ہیں, پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک الحمد لله رب العالمین قدیر پڑھنا ہے. 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم. پھر آپ دن کی ابتدا میں پھر آپ نے درود پڑھنا ہے, پھر آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمد للہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, یہ اذکار میں سن. پھر درود پڑھنا ہے, پھر استغفار 1000 سے زیادہ پڑھیں, استغفار اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اذکار مسنونہ آپ اگر اس کا ایک وقت مقرر کر لو, دیکھیں جتنی بھی لا حول ولا قوۃ الا بالله درود پڑھنا ہے, مختلف جو صیغ ہیں درود کے, اللہ استغفرک واتوب, استغفار مختلف صیغے ہیں. یہ کثرت فذکرہ ذکرا کثیرا, ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ کیوں ہے؟ کہ ذکر کثیر کرنا ہے اور مسنون کرنا ہے, بشرط ہے کہ مسنون ذکر ہو جس کی دلیل موجود ہو. آپ موقع نہیں ملے گا, کہاں موقع ملے گا اس کا؟ پھر اس کے ساتھ تلاوت قرآن, ایک حفظ کے لیے جو آپ نے حفظ کیا اس کو یاد کریں دہرائیں, اور دوسرا پڑھنے کے لیے وقت نکالیں تو آپ کو پڑھنے کا جو اجر وہ ملے, تیسرا تدبر کے لیے اور سمجھنے کے لیے. تفسیر الگ ہے, حفظ الگ ہے, تدبر الگ ہے, مختلف. قرآن کے ساتھ اپنا دل جوڑ لیں, چھوٹے صورتوں سے شروع کر دیں آپ, 10 منٹ لگائیں, 20 منٹ لگائیں, پھر آہستہ آہستہ آپ کا وقت جو ہے جو آپ کا تھوڑا خالی وقت ہے وہ آہستہ آہستہ یہ قرآن مجید فل کرتا رہے گا, اور آپ کا مزید دل چاہت ہوگی, مزید آپ کا دل کرے گا. جیسے میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے, قال السلام وقال سلام, کیا تفسیر پڑھے سے جانتے ہیں, پڑھا تھا پتہ ہے, کہاں سے پتہ؟ جب پڑھے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا, کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو آپ جب ڈھونڈیں گے علماء کے قوال دیکھیں گے بلاغت اور عربی قرآن مجید میں, آپ ذرا جو تدبر قرآن کے جو دروس ہیں, ایک مرتبہ میری گزارش ہے ایک دفعہ سن لیں, وہ اس میں 10 طریقے دیے کہ تدبر کیسے کیا جاتا ہے, لفظ سے لے کے جملے تک پہنچنے کے لیے بیچ میں جتنے گیپ ہیں, اس میں مثالیں بھی ہیں, قرآن مجید کے قصے ہیں, بہت طرح مختلف چیزیں ہیں. یہ کیوں ہے قرآن مجید میں تدبر, غور فکر کیسے کیا جاتا ہے, یہ بہت لازمی ہے. اب آیت پڑھنے سے آیت میں سے مجھے کیا پیغام ملا ہے؟ ہر آیت میں مختلف پیغامات موجود, ایک سے زیادہ پیغام ہوتے ہیں. میری زندگی کو بدلنے کے کون سے پیغام اس میں موجود ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ابھی اس آیت میں میرے لیے کون سا پیغام ہے؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں, عادت ہو گئے پڑھتے پڑھتے, کبھی دیکھے اس میں کم سے کم تقریباً 10 پیغامات موجود ہیں, ایک مجھے آتا ہے اس میں سے 10 میں سے, وہ کون سا ایک پیغام ہے اس آیت میں جس سے میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے؟ کب ہوگا؟ غور و فکر نہیں کرتے نا, تو غور و فکر کرنا ہے, اس میں سے جو اہم پیغامات ہیں وہ نکالنے ہیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے. پھر بات آئی ہے روزے کی, روزہ رکھیں, روزہ بہترین عبادت ہے, اور روزے سے شہوت دب جاتی ہے, شہوت اجاگر یہ چیزیں کرتی ہیں, یہ ڈیوائسز کرتی ہیں, اس سے بچنے کے لیے روزہ رکھیں. اگر روزے سے بھی نہیں بات بنتی تو جس میں قرآن سے کی تلاوت ہے, اذکار سے اپنا دل جوڑیں, رب سے دل جوڑیں, کثرت استغفار کریں, موقع نہیں ملے گا آپ کو. انسان کے جو جوانی کا جوش ہوتا ہے اس کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے, ضبط کرنا ہے. کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے ہوگا, تقوی, اللہ کا ڈر. تقوی کو دیکھ مطلب کیا ہوتا ہے, کیوں بار بار اتق اللہ اتق اللہ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ایک دفعہ دل میں جگہ کر جائے بات ہی ختم ہو گئی. زندگی کو اور آخرت کو دنیا کو بہتر کرنے کے لیے تقوی جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈر ہر حال میں رہنا چاہیے. والعمل بالتنزیل, جو نازل ہوا ہے وحی اس پر عمل کرنا ہے, سمجھنا کیسے عمل کرنا ہے. والرضا بالقلیل, کم پر جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت ہے. والاستعداد لیوم الرحیل, اور مرت موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے. اگر یہ 4 چیزیں آپ اپنے نصب العین کر لیں تو تقوی کو آپ انشاءاللہ بڑے آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. 2-3 سوال ہیں.